الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ ترتیب وار قرآن کی آیتیں ان کے مفہوم اور ان کے معانی اس پروگرام میں بیان کیے جا رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 122 تک پچھلے پروگرام میں ہم نے سننے کی سعادت پائی تھی آج انشاءاللہ آیت نمبر 123 123 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو جمعے کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ بخش دے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 123 میں ارشاد فرماتا ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل سے یہودیوں کے حوالے سے کافی باتیں ہو رہی تھیں اور انہی کے حوالے سے پچھلے کئی رکوع میں واقعات اور تفصیلات کا بیان ہو رہا ہے اور اس میں بہت کچھ امت محمدیہ علیہ صاحبی الصلوۃ والسلام کے لیے سیکھنے کا درس اور سبق موجود ہے اللہ کریم فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ترجمہ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی ناظرین یہاں بنیادی طور پر ان یہودیوں کا رد ہے جو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ہمارے بزرگ تھے بڑے بزرگ تھے اور ہمیں وہ شفاعت کر کے چھڑا لیں گے ہم کچھ بھی کریں کیسے ہی کام کریں ہمارے باپ دادا ہے نا اس پر انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ کافر کے لیے شفاعت ہے ہی نہیں گویا یہاں کافر کا بیان ہے کہ کافر کی طرف سے کوئی بدلہ نہ بنے گا اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لے کر اسے چھوڑا جائے گا اور نہ کوئی اس کی سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اور اگر بالفرض کوئی سفارش کرے بھی جیسا جو کہ ہوگا نہیں لیکن بفرض محال اگر کافر سفارش کرے بھی تو اس کی سفارش یا کسی اور کی کافر کے حق میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور نہ کافروں کی مدد کی جائے گی کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شفاعت بھی ہوگی اور ان کی مدد بھی ہوگی جیسے قرآن میں بیسیوں جگہ پر ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جگہ جگہ اپنے امتیوں کی مدد فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہم غلاموں کا بیڑا پار کروائیں گے اور نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ علماء دیگر انبیاء اولیاء عظام علماء اکرام صالحین عام مومنین یہ تک سفارش کریں گے یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کی سفارش اور شفاعت کا بھی حدیثوں میں ذکر ہے تو انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے تو شفاعت اور سفارش کے بڑے مواقع ہوں گے آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ
ترجمہ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل و شرف کے معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حالات بیان فرمائے ہیں جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب کی تھیں وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں خدائی آزمائش یہ ہے
کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے، اور رائے خدا میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑ دینا، فرزند کی قربانی وغیرہ سب چیزیں شامل ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام امتحانوں میں پورا اترے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا، آپ خلیل اللہ قرار پائے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ ہوئے، تمام دینوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا، سب کے نزدیک آپ محبوب اور پیارے ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور جو ان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے وہ دنیا و آخرت کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ یہاں پر امامت سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، تبھی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے، جیسا کہ جلالین میں اس کی تفسیر قدوتن فی الدین یعنی دین میں پیشوائی سے کی گئی ہے۔ تو اس پیشوائی کے ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کی ومن ذریتی، میری اولاد کے لیے بھی یہ سعادت لکھ دے۔ تو اس پر فرمایا گیا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے، کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہ ملے گی، اور فاسق ہوئے تو نبوت نہ ملے گی، اور قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے جو چاہے گا عطا فرمائے گا، اور قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے جو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کو اس کی اتباع جائز نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کرنا سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اولاد کے لیے بھی اس کی خواہش کرنی چاہیے۔ کتنی پیاری بات یہاں پر تفسیر میں پتہ چلی کہ اپنی اولاد کے لیے بھی خیر کی دعا کرنی چاہیے، اور اگر خود کو کوئی نعمت ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سعادت ملے، تو اپنی اولاد کے لیے بھی وہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی یہ سعادت اور یہ خیر عطا فرما۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ ناظرین، اس آیت میں بیت سے کعبہ شریف مراد ہے، اور اس میں تمام حرم داخل ہے۔ مثابتن کا مطلب ہے بار بار لوٹنے کی جگہ، بار بار جہاں جایا جائے۔ چونکہ یہاں مسلمان بار بار لوٹ کر جاتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، زیارتیں وغیرہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اسے مثابتن للناس فرمایا گیا، اور جو نہیں جا سکتا وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کی تمنا ضرور کرتا ہے کہ میں بار بار جاؤں۔ اور پھر اس جگہ کو امن فرمایا گیا کہ اسے ہم نے امن کی جگہ بنا دیا۔ امن بنانے سے مراد یہ ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے بچ جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم اور شکار حرام اور ممنوع ہے، اور اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اسے کچھ نہ کہا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا۔ مقام ابراہیم کی بات ہوئی، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی دو واجب رکعتیں مراد ہیں کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس ادا کی جائیں۔ اور یہ کتنا عظیم پتھر تھا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے काबे की बिना की तामीर फरमाई, और वो पत्थर कितना खुश नसीब था कि उसने अपने दिल को अपने सीने को गोया नरम कर दिया। और नॉर्मली आप पत्थर पे खड़े हों तो वो आपके कदमों के निशान नहीं लेता, लेकिन वो अल्लाह के नबी से गोया मोहब्बत करने वाला पत्थर था, उसने आपके कदमों के निशान को अपने सीने में उतार लिया कि ये अल्लाह के नबी हैं, ये खलीलुल्लाह हैं, और ये कई अंबिया के हजारों अंबिया के वालिद गिरामी हैं, और इन्हीं की नस्ल मुबारक से नबी ये करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी विलादत होनी थी। ये अजीमुशान पत्थर जिस पर खड़े होकर आपने काबे की तामीर की, उलमा ने लिखा है कि ये जो पत्थर था ये छोटा था, अब भी इसकी ज़ियारत की जाती है, और जब इस पर आप खड़े होकर काबे की तामीर कर रहे थे तो एक हद तक तो इस पर खड़े होकर तामीर हो गई, लेकिन अब इमारत ऊपर जाने लगी और पत्थर छोटा था तो ये पत्थर खुद ब खुद किसी मशीन की तरह ऊंचा हो जाता था, और आपको जितनी ऊंचाई की जरूरत होती थी खुद ब खुद वो पत्थर ऊपर हो जाता और आप उतनी इमारत को मुकम्मल कर लेते। और जब आपने उस इमारत को मुकम्मल फरमा लिया जितनी ऊंचाई की आपको जरूरत थी तो वो पत्थर फिर अपनी जगह पर आ गया। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मौजजात में से एक मौजजा भी है। इस बात से ये भी पता चला कि जिस पत्थर को नबी की कदम बोसी का शरफ मिल जाए तो वो पत्थर भी अजमत वाला हो जाता है। सुभान अल्लाह, पहले वो आम पत्थर था लेकिन जब अल्लाह के नबी उस पर खड़े हो गए तो फिर कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि इस पत्थर के पास नमाज पढ़ो, हालांकि वो पत्थर है लेकिन आम पत्थर नहीं रहा, वो मकाम इब्राहिम बन गया। ये वो पत्थर बन गया कि जिस पर कुछ देर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए तो जिस जगह पर अल्लाह के नबी ने कई सदियां गुजारी हों, जिस घर में अल्लाह के नबी रहे हों, जिस जगह अल्लाह के नबी ने इबादतें की हों, जिस गार में अल्लाह के नबी ने इबादतें की हों, और जिस जगह पर अल्लाह के नबी का मजार बन जाए, जहां पर आपका जिस्म पाक सदियों से और सालों से आराम फरमा हो, वो जगह कितनी अजीम होगी, वो मजार कितना आला होगा। और अगर उस मजार के और उस रोजे के करीब अगर नमाज पढ़ी जाए, इबादत की जाए, तो क्यों ना अल्लाह तबारक व तआला उन इबादतों को कबूल फरमाएगा। ये भी पता चला कि नबी की ताजीम ये तौहीद के मुनाफी नहीं, क्योंकि मकाम इब्राहिम का एहतराम तो ऐन नमाज की हालत में हो रहा है। जाहिर है कि उसके पास जो नमाज पढ़ेगा उसके एहतराम और ताजीम करते हुए वहां उसके कुर्ब में नमाज पढ़ रहा होगा, लिहाजा ऐन नमाज में जिस तरह मकाम इब्राहिम की ताजीम का ख्याल मुनाफी तौहीद नहीं है, इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की ताजीम और इस तकरीम का ख्याल अगर दिल में नमाज के दौरान आ जाए तो भी नमाज नाकिस नहीं होती है, बल्कि ये ख्याल तो नमाज को और कामिल बना देता है। ये भी पता चला कि जब पत्थर नबी के कदम लगने से अजमत वाला हो गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम की अजवाज मुतहरात और आपके अहले बैत और आपके सहाबा की अजमत का क्या कहना होगा कि जब पत्थर को ये शान मिल रही है तो फिर जो नबी का खून हो, जो नबी की पाकीजा नस्ल हो, जो नबी की अहले बैत और अजवाज मुतहरात हो, और जो दिन रात नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत करने वाले सहाबा हो, उनकी शान कितनी अल्लाह ने बुलंद की होगी। इस आयत से तबर्रुकात की ताजीम का भी सबूत मिलता है। वो कपड़ा जिसको अल्लाह वाले ने पहन लिया, जिस कंघी से अल्लाह वाले ने बाल बना लिए, जिस आईने में अल्लाह वाले ने चेहरा देख लिया, जिस जूती और चप्पल को अल्लाह वाले ने पहन लिया, जिस बर्तन में अल्लाह वाले ने खा पी लिया, इस सब के सब अजमत वाले हो जाते हैं, क्योंकि जब एक पत्थर पे खड़े होने से खलीलुल्लाह के वो मकाम नमाज बन सकता है तो हर तबर्रुक का सबूत मिलता है कि अल्लाह वालों से जिस चीज को निस्बत होती है अल्लाह तबारक व तआला गोया उसे फिर पसंद फरमा लेता है, उसकी अजमत और उसकी ताजीम और उसकी तौखीर बंदों से पसंद फरमाता है। बुजुर्गाने दीन के आसार और तबर्रुकात की ताजीम और उनकी ज्यारत के सिलसिले में अगर आपको डिटेल जाननी हो तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह की फतावा रजविया की 21वीं जिल्द में मौजूद एक किताबचा है बदरुल अनवार फी आदाबिल आसार, इसका मुताला फरमाएं। इस आयत में हरम को साफ सुथरा रखने के हवाले से भी फरमाया कि अंतहिरा बैती, मेरे घर को पाक साफ रखो। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बैतुल्ला शरीफ के पाक रखने का इस जुमले के जरिए हुक्म दिया गया। इससे मालूम हुआ कि खाना काबा और मस्जिद हराम शरीफ को हाजियों, उमरा करने वालों, तवाफ करने वालों, एतकाफ करने वालों और नमाजियों के लिए पाको साफ रखा जाए, اور یہی حکم ہر مسجد کا ہے کہ اسے بھی پاک و صاف رکھا جائے، گندگی اور بدبودار چیزوں کو وہاں نہ لایا جائے۔ یہ سنت انبیاء بھی ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ اعتکاف ایک قدیم عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں بھی رائج تھی، نیز پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع و سجود بھی تھا۔ یہ بھی پتا چلا کہ مسجدوں کے دیکھ بھال کرنے والے متولی ہونے چاہیے، اور متولی صالح انسان ہو، اور مسجد کی صحیح خدمت کرنے والے لوگ ہونے چاہیے۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تعمیر کعبہ فرما لی، اس کے بعد متعدد دعائیں مانگی، اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنا، اور اس نیکی کے بعد مزید کچھ دعائیں کرنا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کے لیے امامت مانگی تھی تو فرمایا گیا کہ ظالموں کو نہیں ملے گی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں جب یہ دعا کی تو اس میں مومنین کو خاص فرمایا کہ مومنوں کو رزق دے، اور یہی ادب کا بھی تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے، یعنی صرف دنیاوی زندگی میں اسے ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی تھی، اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے وہاں بکثرت ملتے ہیں، حالانکہ سب چیزیں اس سرزمین پر اگتی نہیں ہیں، لیکن کون سا پھل ہے، کون سی سبزی ہے، کون سی نعمت ہے اللہ کی جو حرمین میں نہیں ملتی ہے؟ یہ شان ہے اللہ والوں کی دعا کی کہ اس کے ثمرات کیسے ظاہر ہوتے ہیں، کہ آج صدیاں گزرنے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر باقی ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی، اور طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حضرت آدم علیہ السلام والی بنیاد پر اسے تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر خاص آپ کے دست مبارک سے ہوئی، اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب ہماری یہ اطاعت اور خدمت قبول فرما۔ حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی۔ اسے نقل کرنے کے بعد علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 1039 ہجری کے بعد بھی بعض بادشاہوں نے تعمیر کعبہ کی ہے، جیسا کہ بعض مؤرخین نے اسے نقل بھی کیا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسجدوں کی تعمیر نہایت اعلیٰ عبادت اور انبیاء کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا تھا۔ مسجد تعمیر کرنے کے فضائل سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 کی تفسیر میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا انك انت التواب الرحیم. ترجمہ، اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے ان حضرات کی، ان کی دعاؤں کی، کہ کتنے مطیع اور اللہ کے فرما بردار اور مخلص بندے ہونے کے باوجود کیسی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس اطاعت اور عبادت کو قبول کر لے اور اس میں اخلاص اور کمال عطا کر دے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں، گناہ ہو ہی نہیں سکتا ان لوگوں سے، آپ کی طرف سے توبہ یہ تواضع اور عاجزی ہے. خانہ کعبہ اور اس کا قرب قبولیت کا مقام ہے، یہاں دعا اور توبہ کرنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اس آیت میں یہ بھی عرض کیا کہ ہمیں عبادت کے طریقے دکھا دیں. اس سے پتہ چلا کہ عبادت کے طریقے سیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. بغیر طریقہ سیکھے عبادت کرنا اکثر عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے، فرض عبادت کا طریقہ و مسائل سیکھنا بھی اسی میں داخل ہے. لہذا جو بھی عبادت کریں، زکاة دیں، حج کریں، روزے رکھیں، نماز پڑھیں، کوئی بھی عبادت ہو، اس کا طریقہ ضرور سیکھیں. بغیر سیکھے بندہ گاڑی لے کر نہیں نکل پڑتا روڈ پر، کہ اگر ایسے نکلے گا تو ٹھوک دے گا اور ایکسیڈنٹ کرے گا اور اپنا اور دوسروں کا نقصان کرے گا. تو ہم جب دنیاوی چیزیں سیکھ کر کرتے ہیں تو اخروی چیزیں، عبادت وغیرہ بدرجہ اولا سیکھ کر کرنے کی سعادت پانی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.